আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم আজ ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء ہے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت کو بلا کو پریشانی کو غم کو بیماری کو ہر قسم کے مرض کو دور کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنے کرم سے دور کر سکتے ہیں. درود تاج آپ حضرات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہمیں ملتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کو دور کرنے والے ہیں, مصیبت کو دور کرنے والے ہیں, مرض کو دور کرنے والے ہیں, قحط کو دور کرنے والے ہیں اور رنج و الم کو دور کرنے والے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم یہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اس عقیدے پر قائم ہیں تو دوسرے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ تمام چیزیں دور کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی. شرک کے موضوع پر ہم علیحدہ سے گفتگو کر چکے ہیں اور آپ حضرات پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ شرک کیا ہے. سردست آج ہماری گفتگو کا عنوان صرف اور صرف یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دافع البلاء. سرکار کی ذات بے شک دافع البلاء ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کا نام ہی دافع البلاء, نام ہی لے لو تو بلائیں دور ہو جائیں, مصیبتیں دور ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نافرمان شخص جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی. اب ظاہر ہے جیسے اعمال تھے ویسا ہی انجام. جب اس کی موت واقع ہوئی لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر ایک کچرے میں گندی جگہ پھینک دی. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے موسیٰ میرے بندے کو لوگوں نے وہاں پھینک دیا ہے, اسے اٹھاؤ اور اسے عزت کے ساتھ دفن کر دو. موسیٰ علیہ السلام حیران, مولا یہ تو نافرمان گناہگار ہے, اس کے سارے کرتوت لوگ جانتے ہیں, میں جلیل القدر پیغمبر, تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس گناہگار شخص کو نافرمان جس نے 200 سال تیری نافرمانی کی میں اسے اٹھا کر دفن کروں. ہاں موسیٰ ہم جانتے ہیں نافرمان تھا لیکن اس کی ایک عادت یہ تھی جب یہ توریت کھولتا تھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی دیکھتا تھا محبت سے چوم لیا کرتا. اس کو میرے نبی کے نام سے پیار تھا, مجھے اس سے پیار ہے, اس کو ہم نے معاف کر دیا, عزت کے ساتھ اسے دفن کر دو. تو سرکار کا تو نام ہی دافع البلاء. جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک گناہگار شخص نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے, سرکار کے نام نامی اس میں گرامی کی تعظیم کرنے کی وجہ سے بخشا جائے تو جو حضور کا غلام ہو وہ نہ کیوں نہ بخشے. اسی لیے جب ہم سرکار کا نام نامی اس میں گرامی سنتے ہیں فوراً اس کو چومتے ہیں, اپنی آنکھوں سے لگا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی دافع البلاء ہے. تاریخ ابن حشام میں لکھا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمسنی کا زمانہ ہے, مکے میں قحط سالی ہو گئی, لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے, سردار مکہ دعا فرمائیے قحط سالی دور ہو جائے. انہوں نے کیا کیا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک پکڑا، حرم میں چلے گئے۔ بیت اللہ کی دیوار کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا، سرکار کے چہرے انور کو دیکھا اور اس روشن اور منور چہرے کو دیکھ کر دعا کی اور حضور کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے باران رحمت بھی، قید سالی دور ہو گئی، اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بچپن سے ہی معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا، رحمتوں برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرض کو، بیماری کو، پریشانی کو، غم کو، رنج کو، الم کو، ان تمام کو دور کرنے والے۔ مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب، یہ سرب سے بنا، اور سرب کے معنی فساد، فساد کی جگہ، مایوسی کی جگہ، جو بھی یہاں آتا بیمار ہو جاتا، کوئی کسی بیماری میں مبتلا، کوئی کسی بیماری میں، کسی کو بخار، کسی کو کھانسی، کسی کو کوئی بیماری۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سرکار سے پہلے ہجرت فرمائی، کافروں نے مکے میں عرصہ حیات تنگ کر دیا، ظلم و ستم مسلمانوں پر توڑے گئے، سرکار نے فرمایا ہجرت کر جاؤ، کوئی دن میں، کوئی رات میں، کوئی صبح، کوئی شام، ہجرت کرتے رہے۔ کہاں پر؟ مدینہ طیبہ۔ اور لوگ کہتے تھے یثرب ہے، یہ مایوسی کی جگہ ہے، یہ فساد کی جگہ ہے، یہ بیماری کی جگہ ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب صحابہ وہاں پہنچے بیمار ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ معظمہ سے یہاں پر آئے ہیں تو یہاں آ کر بیمار ہو گئے۔ سرکار، لوگ کہتے ہیں یثرب ہے، بیماری کی جگہ ہے، فساد کی جگہ ہے، مایوسی کی جگہ ہے، دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمتوں برکتوں والے ہاتھ اٹھا دی، اے الہ العالمین، ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور دعا کیا فرمائی؟ مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینے میں نازل کر۔ فرمایا یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، زبان مبارک سے نکلا مدینہ ہے، قیامت تک مدینہ ہو گئے۔ ساری رحمتیں آج مدینے میں ہیں، ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے دم سے یہ سب کچھ ہے وہ خود مدینے میں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، مولا اس بیماری کو جوفہ کے مقام کی طرف بھیج دے، یہودیوں کی بستی جوفہ، مولا اس بیماری کو اس مقام کی طرف بھیج دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرا گندا ہیں، عجیب کیفیت ہے، وہ جوفہ کی طرف جا رہی، یعنی یہ بیماری اس طرح منتقل ہو گئی، مدینہ بیماریوں سے پاک ہو گئے۔ فرمایا مدینہ کے دونوں کناروں پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو نہ کسی بیماری کو یہاں آنے دیں گے نہ کسی مرض کو یہاں آنے دیں گے، تمام چیزوں سے محفوظ ہو گئے۔ پھر ایک اور دعا فرمائی، اے الہ العالمین ہمارے پھلوں میں برکت دے دے، ہمارے اناج میں برکت دے دے۔ اب ثابت ہو گیا مدینے کے پھلوں میں بھی برکت ہے، وہاں کے رزق میں بھی برکت ہے، وہاں کے اناج میں بھی برکت ہے۔ سرکار کی دعا قبول ہو گئی، جو لفظ زبان رسالت سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو، اور آج ساری برکتیں مدینے میں۔ پہلے لوگ کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ بیمار ہو جاؤ گے، اور اب قیامت تک کے لیے جسے شفا چاہیے مدینے چلا جائے، شفا دینے والا مدینے میں ہے۔ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یہ سرکار کی صفت ہے، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، قحط کو دور کرنے والے ہیں، رنج و علم کو دور کرنے والے ہیں، ہر قسم کے مرض کو دور کرنے والے۔ مدینہ طیبہ میں قحط سالی ہوئی، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر رونق افروز، ایک عربی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی، جانور، مر رہے ہیں، پانی کا قطرہ نہیں ہے، کھیتیاں اجڑ رہی ہیں، کھیتوں میں کیسے پانی ڈالے؟ پانی کی ہر جگہ ضرورت ہے، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، وضو کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، کھیتوں میں ڈالنے کے لیے ایک قطرہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے حبیب، کھیتیاں ویران ہو گئی، ہمارے جانور مر رہے ہیں پیاس سے، دعا فرما دیجئے باران رحمت نازل ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے رحمتوں والے ہاتھ اٹھا دی، اے الہ العالمین بارش نازل فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بادل کا نام و نشان نہیں تھا، ابھی سرکار ممبر سے نیچے نہیں اترے کہ بارش برسنا شروع ہو۔ کہاں سے بادل آ گئے؟ زبان مبارک سے نکلا، بارش شروع ہو گئی، اور اتنا برسا اتنا برسا، جل تھل ہو گئے۔ پہلے ترسایا اور پھر برسایا، اور ایسا برسایا کہ پھر پریشان ہو گئے۔ پہلے پریشان تھے کہ پانی برس نہیں رہا، ایک بوند پانی نہیں ہے، اب اتنا برسا پریشان ہو گئے۔ 8 دن تک مدینے میں بارش ہوتی رہی، پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر رونق افروز، وہی عربی پھر کھڑا ہو گیا جو گزشتہ جو میں کھڑا ہوا تھا، اور اب کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بارش برسی کے مویشی ہلاک ہو رہے، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، سرکار دعا فرمائے بارش رک جائے۔ پہلے برسنے کے لیے دعا کرا رہا تھا، اور اب روکنے کے لیے دعا کرا۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا برسایا کہ بتا دیا کہ دیکھو میرے حبیب کی زبان سے نکلے گا تو برسے گا، اور انہی کی زبان سے نکلے گا تو تب رکے گا۔ سرکار نے پھر دعا فرما دی، اور صرف دعا ہی نہیں فرمائی بلکہ انگشت مبارک سے یوں اشارہ فرمایا کہ مولا مدینے کے ارد گرد بارش برسا، مدینے میں نہ برسا۔ مدینے میں تو بہت برس چکی، ہر طرف پانی، ندی نالے بہ گئے، جگہ ہی نہیں چلنے کی، پانی پانی ہے۔ تو انگشت مبارک سے حضور نے ایسے گول دائرے میں اشارہ فرمایا، سرکار کا اختیار دیکھو، نبی مختار کا اختیار دیکھو، ادھر انگلی کا اشارہ ہوتا ہے بادل اسی طرح پھٹ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان پر تاج کی صورت بن گئی، یعنی مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی، مدینے پر بارش نہیں ہو رہی، مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گئے، ادھر انگلی کا اشارہ ہوا ادھر بادل ہٹ گئے۔ اصل حکومت تو یہ ہے، زمین پر بیٹھ کر آسمان پر حکم دے دیا اور بادل ہٹ گئے۔ کیوں؟ بادل بھی جانتے ہیں ہمارے رسول، ہمارے رسول حکم دے رہے ہیں، مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے، مدینہ محفوظ۔ دافعل بلا ہیں، قحط کو دور کرنے والے ہیں۔ اتنا برسا قحط سالی دور ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گئی۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دعوت کرتے ہیں، سرکار تشریف لے آئے، کھانے کے بعد دسترخوان سے دستے مبارک پوچھ دیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں سرکار کا دستے مبارک لگا، حضور تشریف لے گئے۔ جب وہ دسترخوان یا وہ رومال جس سے حضور نے دستے مبارک پوچھے تھے میلا ہو جاتا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوتے نہیں، تندور میں ڈال دیتے، تندور میں ڈال دیتے، میل دور ہو جاتی، کپڑا ویسے ہی نکل آتا، آگ اس پر اثر نہیں کر رہی، اس لیے کہ سرکار کا جسم مبارک لگ گیا۔ جس سے حضور کا جسم مبارک لگ جائے آگ حرام ہے، آگ اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ حضرت انس یہی کرتے، میلا ہو جاتا تندور میں ڈال دے۔ اب ایک کپڑا تندور میں ڈالو تو تھوڑی دیر بعد ملے گا، جل کر خاک ہو جائے گا، نہیں، آگ بھی جانتی ہے سرکار نے دستے مبارک مس کر دیا، لگا دیا ہے، میل کچیل دور ہو جاتا کپڑا ویسے ہی صاف نکلا۔ اسی لیے ایک صحابی جن کا نام تھا سواد، آپ پہلے بھی شاید واقعہ سن چکے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی، صف بندی ہو رہی، سرکار نے فرمایا سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اور ایک چھوٹی سی لکڑی حضور کے دستے مبارک میں۔ جب صف بندی کرائی جاتی ہے تو جو صف بندی کراتا ہے نا، جیسے یہ صف ادھر ہے تو وہ سامنے ہوتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہے، انہوں نے دیکھا حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور آ رہے، سرکار تشریف لا رہے، وہاں سے سب درست کراتے کراتے یہ باہر نکل کے کھڑے ہو، اپنا سینہ باہر نکال کے سب سے آگے. اب اگر سب برابر ہوں اور ایک آدمی آگے نکل جائے تو الگ سے نظر آئے گا نا کہ یہ سب ساتھ ہیں، یہ آگے نکلا ہوا ایسے سینہ نکال کے باہر. حضور نے وہ چھڑی ان کے سینے پر رکھ کر آہستہ سے دبائی، فرمایا استوے یا سواد، اے سواد برابر ہو جاؤ، یعنی آگے نہ نکلو، بس یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس چھڑی سے تکلیف پہنچی ہے، میں تو بدلہ لوں گا. صحابہ حیران، یہ سواد کو کیا ہو گیا، میں تو بدلہ لوں گا. اور سرکار کی شان دیکھو، فوراً چھڑی اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دی، بدلہ لے لو. کوئی اور ہوتا وہ کہتا بھائی اس چھڑی سے تمہیں کیا تکلیف پہنچی، میں نے تو آہستہ سے رکھ کے دبائی ہے. نہیں ہے اللہ کے حبیب، مجھے تکلیف پہنچی اس چھڑی سے، آپ نے میں نے سینے پہ رکھ کر اس کو دبایا ہے. حضور نے چھڑی دے دی، لو تم بھی رکھ کے دبا دو، برابر ہو جائے. نہیں ایسے نہیں، جب آپ نے چھڑی میرے سینے پر رکھی تھی تو میرے سینے پہ کپڑا نہیں تھا، آپ بھی سینے سے کپڑا ہٹائیے تب میں کروں. صحابہ غیظ و غضب میں، غصے میں، یہ سواد کیا کر رہا ہے، حضور کی شان میں گستاخی، ارے سرکار کے سینے اقدس پر یہ لکڑی رکھ کر اور تکلیف پہنچائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عاشق کے عشق کا انداز ہی نرالا، عاشقوں کی شان ہی الگ ہے. انہوں نے دیکھا حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے اقدس سے پیرہن ہٹا دی، اور جیسے ہی ہٹا دیا صحابہ حیران ہو کے دیکھنے سواد کیا کرتے ہیں. سواد نے لکڑی کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور حضور کے سینے کو چوم لیا، لپٹ گئے دیوانہ وار، چوم لیا اور پھر عرض کی حضور معافی چاہتا ہوں، میں نے صرف یہ اس لیے کیا ہے کہ جو چیز آپ کے جسم سے مس ہو جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے، میں نے اس لیے گستاخی کی میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، صرف گستاخی اس لیے کی اور کوئی بات نہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ ہم نے معاف فرمایا. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی وقت معاف فرما دیا. اور صحابہ کا عشق رسول، محبت رسول، عقیدت رسول، دیکھو کہ جو چیز حضور کے جسم سے لگ جائے گی، یہ ان کا عقیدہ ہے، جسم سے مس ہو جائے گی جہنم کی آگ حرام ہو، اور یہ حقیقت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی بلند. اب یہ کہتے ہیں شرک ہے اللہ سے مانگو، ہم کہتے ہیں صحابہ سے پوچھو ان کا عمل کیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا کیا، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو ان کا عمل دیکھتے ہیں. جب کوئی بیماری ہے حضور کے پاس، جب کوئی پریشانی ہے سرکار کے پاس، کوئی مرد ہے تو حضور کی بارگاہ میں، کوئی پریشانی تو بارگاہ رسالت میں، کوئی غم ہے تو حضور کی بارگاہ میں، کوئی خوشی ہے تب حضور کی بارگاہ میں، ارے ان کا ٹھکانہ ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز ہے عقل اور ایک چیز ہے عشق، ان دونوں میں ہمیشہ سے لڑائی ہے، عقل اور عشق. صحابہ کا عمل دیکھو عقل کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا، عقل کہتی ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور عشق کہتا ہے یہیں سے ہوگا اور کہیں سے نہیں ہو سکتا. مثلاً اب اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کسی کی آنکھ اگر نکل جائے تو وہ کہاں جائے گا، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، آج کل تو حکیم کے پاس نہیں جائے گا، ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا، ظاہر حکیم بیچارہ کیا کرے گا، آپریشن کرائے گا، بھئی آنکھ کا مسئلہ ہے آئی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، جس چیز کا مسئلہ ہے اسے بتاؤ. صحابہ کا عمل کیا تھا، ہر چیز کے مسئلے کا حل حضور کی بارگاہ میں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں تیر لگا، ڈھیلا باہر آ گیا، کہاں جائیں، جانا چاہیے تھا کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، اگر ڈاکٹر نہیں تھے تو حکیم تھے، نہیں آقا کے پاس، سرکار یہ آنکھ نکل گئی، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں، ارے کسی کو دکھاؤ جا کے وہ کرے، کوئی جراح ہو، کوئی حکیم ہو، کوئی ڈاکٹر ہو. حضور نے فرمایا آؤ، آنکھ لے کر اس جگہ رکھی، دست مبارک پھیر دیا، آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، درست ہو گئی. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ حضور کی بارگاہ میں، کسی حکیم کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں، اور سرکار نے بھی نہیں فرمایا کہ جاؤ، حضور بھی تو جانتے ہیں اگر میں منع کر دوں گا تو کہاں جائیں گے، ارے میری بارگاہ تو آخری بارگاہ ہے، میں ہی اگر منع کر دوں تو یہ غلام کہاں جائیں گے، آ جاؤ. لوہے دہن لگایا، ہاتھ پھیر دیا، درست ہو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے موقع پر مشہور واقعہ، آنکھیں دکھ رہی، شدید تکلیف ہے، اور جس کی آنکھیں دکھتی ہیں وہی جانتا ہے کتنی تکلیف ہوتی، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، اور جنگ کرنا تو بہت دور کی بات، جنگ کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے، اور آنکھیں کتنی ضروری ہیں. ایک نابینا آدمی بالکل صحت مند ہو، جنگ کر سکتا ہے؟ اس کو نظر ہی نہیں آئے گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آشوب، بیماری، دکھ رہی ہیں، لیٹے ہوئے اپنے خیمے. سرکار نے فرمایا، خیبر کے موقع پر مشہور واقعہ، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کئی مرتبہ مسلمانوں نے حملہ کیا، قلعہ فتح نہیں ہوا، قلعہ القموس کیونکہ بلندی پر تھا، مسلمان نیچے تھے، یہاں سے اوپر جاتے تھے، وہ تیر برساتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، یہ پسپا ہو کر پھر واپس آ جاتے. جب کئی مرتبہ ایسا ہوا، صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ دیر کے بعد فرمایا، کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتا ہے، اور اسی کے ہاتھ پر کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. حضور کی زبان سے نکل گیا، اور صحابہ کو تو یقین تھا کہ کل جس کو علم ملے گا وہی فاتح خیبر. سوچ رہے ہو کاش ہمیں مل جائے، کاش ہمیں مل جائے، نام نہیں بتایا، کل ہم اسے عطا کریں گے، بس یہ فرما دیا، نشانی بتا دی، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتا ہے. صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو. صبح ہوئی، سب بارگاہ رسالت میں پہنچ، سرکار تشریف فرما ہے، شمع کے گرد پروانوں کی طرح چاروں طرف صحابہ بیٹھے، اور سب کی نگاہیں لبہائے مبارک پر لگی ہوئی، ابھی ان مبارک لبوں میں جنبش پیدا ہوگی، اور اس خوش نصیب کا نام ان لبوں پر آئے گا کہ جس کے ہاتھ پر آج خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور قیامت تک وہ فاتح خیبر کہلائے. سرکار نے نظر دوڑائی، سارے صحابہ کو دیکھا، فرمایا، اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے. یہ بھی ہو سکتا تھا، حضور فرماتے، چلو یہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں صحیح ہونے میں تو دیر لگے گی، دو تین دن چاہیے، کسی اور کو بلا لو، اور بھی تو موجود ہیں نا، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، انس بن مالک، کتنے صحابہ موجود ہیں، نہیں، علی کو بلاؤ، جاؤ علی کو بلاؤ. گئے، ایک صحابی ان کو پکڑ کر لائے، اپنے سامنے بٹھایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، علی کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں دکھ رہی، تکلیف ہے. لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال دیا، اسی وقت دونوں آنکھیں درست ہو گئی، آنکھیں درست ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کبھی آنکھوں میں تکلیف ہوئی. لعاب دہن میں برکت، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، مرض کو دور کرنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اسی وقت ان کے مرض کو دور بھی کر دیا، اسلام کا علم بھی عطا کر دیا. جاؤ علی، جا کر حملہ کرو، آج تمہارے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور قیامت تک تم فاتح خیبر کہلاؤ. اور ذرا سا غور کرو، اس سپہ سالار کی کیفیت کیا ہوگی جس کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل گئی. جنگ ہوئی نہیں ہے، فتح کی بشارت پہلے مل گئی، اور بشارت دینے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کس جوش کے ساتھ چلے ہوں گے، کس ولولے کے ساتھ چلے ہوں گے، صحابہ ان کے ساتھ ہیں، اسلام کا علم لے کر علی چلے، چلتے ہی چلے گئے، بڑے بڑھتے ہی چلے گئے، آندھی اور طوفان کی طرح چلے، اور خیبر کے قلعے کے دروازے کے پاس جا کر آپ رکے. انہوں نے پتھر برسائے، انہوں نے تیر برسائے، دیکھا مسلمان تو آدمی کی طرح چلے آ رہے ہیں، جب دیکھا کہ ان کو نہیں روک سکتے دروازے بند کر لی. آخری حربہ یہی تھا روکنے کا، جب رک نہیں سکے، پتھروں سے نہیں رکے، تیروں سے نہیں رکے، چلے آ رہے، دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے. پس علی کے خیبر شکن کو جوش آیا، ایک نعرے تکبیر بلند کیا اور خیبر کے دروازے کو ہلا کر اٹھا کے پھینک دیا. وہ دروازہ جس کو 40 آدمی مل کر کھولتے تھے اور 40 بند کرتے تھے، اللہ کے شیر نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا. بعد میں لوگ ہلا نہ سکے. علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اس وقت حضرت علی شیر خدا اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا مظہر بن گئے تھے، اور انہوں نے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اس دروازے کو اٹھا کر پھینکا. یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اپنے لعاب دہن سے اسی وقت شفا دے. دافعین بلا ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، رنج اور علم کو دور کرنے والے. یہ صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ یہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، رنج کو، غم کو، علم کو، ہر قسم کے مرض کو اللہ کے حکم سے، اس کی عطا کی ہوئی طاقت سے حضور دور فرماتے. اب یہ تو واقعات ہیں سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ کی. آپ کہیں گے کہ چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے ظاہری حیات میں، جو بھی آیا سرکار نے عطا کر دیا، جس نے جو مانگا عطا کر دیا، کوئی بیمار آیا دستے مبارک پھیر دیے شفا ہو گئی. کتنے واقعات ایسے، کسی کی آنکھ درست کر دی، کسی کی پنڈلی درست کر دی، کسی کی دکھتی ہوئی آنکھیں درست کر دی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے. لیکن جب سرکار نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، حیات ہیں ابھی تک، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل، دنیا والوں کی آنکھوں سے اوجھل، اہل اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں. وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے دیکھتے تھے، اسے اب بھی دیکھ رہے ہیں، اب بھی فیض حاصل کر رہے ہیں، اب بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے رہے ہیں، حضور سے براہ راست فیض حاصل کر رہے ہیں. اب جب ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، کیا آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دافعین بلا ہیں؟ کیا آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے وصال کے بعد بیماریوں کو، مرض کو، پریشانی کو دور کرتے ہیں؟ ہاں یقیناً دور کرتے ہیں. ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات. قصیدہ بردہ شریف اس کی زندہ مثال ہے. قصیدہ بردہ شریف آپ جانتے ہیں نا، امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم، صوفی، متقی، پرہیزگار، رہبر شریعت اور رہنمائے طریقت، شریعت اور طریقت کا حسین سنگم، اور اس کے ساتھ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر بے مثال، جتنے قصیدے کہے ایک سے ایک بڑھ کر. فالج کا حملہ ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ فالج کا حملہ جب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے، جس حصے پر ہوتا ہے اسے مفلوج کر دیتا، سرکولیشن اور بلڈ جو ہے رک جاتا ہے. اگر ہاتھ پر ہے تو ہاتھ بیکار، آپ ہاتھ نہیں ہلا سکتے. اگر ٹانگ پر ہے، ٹانگ بیکار ہو گئی، ہلا نہیں سکتے. زبان پر ہے، زبان نہیں ہل سکتی، زبان بند ہو گئی، بات چیت نہیں کر سکتے. یعنی دماغ، زبان، چہرہ، جسم، ہاتھ پیر، جس حصے پر ہو جائے وہی بیکار، اس کو استعمال نہیں کر سکتا. امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کے جسم پر فالج ہوا. ظاہر ایک بیماری ہوتی ہے، انسان کو محتاجی ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل میں رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. پہلے میں صحت مند تھا، میں چلتا تھا، پھرتا تھا، اب یہ بیماری ہو گئی، میں چل پھر نہیں سکتا، میں لوگوں کا محتاج ہو گیا، یہ ساری کیفیت ہوئی۔ انہوں نے قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہو گئی، سرکار جانتے ہیں کس کو مجھ سے کتنی محبت، امام بصری پر نگاہیں کرم فرمائی، اور ایسی نگاہیں کرم فرمائی کہ حضور خود تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے اور ان کے دستے مبارک پر ہاتھ پھیر دیا، بصری مجھے قصیدہ سناؤ۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، غور کرو جب سرکار موجود ہوں تو کیفیت کیا ہوگی، امام بصری پر عجیب کیفیت تاری ہے، جھوم رہے ہیں، چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ سرکار اتنے خوش ہوئے کہ اپنے کاندھے مبارک سے چادر اتار کر امام بصری کو اڑا دی، اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ جب یہ بیدار ہوئے تو نہ فالج تھا، نہ بیماری تھی، نہ کوئی پریشانی، جسم بالکل صحیح تھا، دستے مبارک پھیر دیا، فالج کا اثر دور ہو گیا۔ اب صبح ہوئی، ایک بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بزرگ ملے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین سرکار کے وصال مبارک کے بعد بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حضور کی محفلیں آج بھی چل رہی ہیں، آج بھی اہل اللہ اس میں حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ تو بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ مر گئے، یہ خود ہی مردہ ہیں جو نبی کو مردہ کہے معاذ اللہ، حضور تو زندہ ہیں، حضور کی محفلیں آج بھی چل رہی ہیں۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، کہا بصری مجھے قصیدہ سناؤ۔ کہا کون سا قصیدہ، میں نے تو بہت سارے لکھے۔ کہا وہ جو تم نے کل رات حضور کی محفل میں پڑھا تھا، میں بھی موجود تھا۔ اب کسی کو کوئی خواب نظر آئے اور دوسرا بتا دے کہ اس کو تو میں نے خواب بتایا نہیں، اس کو کیسے پتا چلا؟ بزرگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ان کو پہلے ہی پتا۔ جس کو سن کر سرکار خوش ہوئے تھے اور تمہیں چادر اڑائی، وہ قصیدہ میں سننا تھا۔ برد کہتے ہیں عربی میں چادر کو، قصیدہ بردہ شریف نام ہی اس لیے پڑ گیا کہ وہ قصیدہ جس کو سن کر آقا خوش ہوئے اور چادر عطا فرمائی، اس کا نام ہی بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف۔ حضور کو کس نے بتایا کہ قصیدہ لکھا ہے؟ کسی نے مدینے میں خبر کی؟ خبر تو اس کو کرے جو بے خبر ہو، وہ تو امت کے احوال سے باخبر ہے، جانتے ہیں کس نے میری شان میں لکھا ہے۔ فوراً تشریف لے آئے، دستے مبارک پھیر دیا، فالج کا اثر دور کر دیا، بیماری دور کر۔ کتنے سال ہو گئے قصیدہ بردہ شریف، اور اس کے بعد کتنے قصیدے لکھے گئے ہوں، کتنی نعتیں لکھی گئی ہوں، لیکن جو کیفیت اس کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ کیوں؟ جس کو سرکار پسند فرما لے اسی کی قیمت بڑھ جائے، جس کو حضور پسند فرما لے۔ ارے تم دیکھ لو کھجوروں کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن جو عجبا کی بات ہے وہ کسی کی نہیں ہے، کیوں؟ حضور نے پسند فرما لی۔ سب سے مہنگی یہی ہے، سب سے مہنگی یہی ہے، اس لیے قیمتی بھی یہی ہے، سرکار نے پسند فرما لی۔ شفا بھی اسی میں ہے، جو سات کھجوریں کھا لے جادو کا اثر ہی نہیں ہو۔ تو جس کو حضور پسند فرما لے اس کی قیمت بڑھ جاتی۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دی۔ ان کی نگاہ کرم ہو جائے، ہر جگہ کرم ہی کرم ہو جائے۔ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ صرف ظاہری حیات تک بلکہ آج تک، اور آج تک بھی کہنا غلط ہے، قیامت تک جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بیماری میں، کسی غم میں، کسی رنج میں، کسی الم میں، کسی مرض میں پکارا جائے گا، حضور وہیں سے نگاہ کرم کریں گے، بیماری کو، پریشانی کو، رنج و الم کو دور فرما دیں گے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ ارے حضور کی بات تو بلند ہے، جو چیزیں سرکار کے جسم مبارک سے مس ہو جائیں اس میں شفا پیدا ہو۔ منہ مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چاندی کی ڈبیا میں اس کو سنبھال کر رکھا، बीमार लोग आते, सरकार के विशाल के बाद बीमार लोग आते, उसको निकालती, पानी में डुबोती, पानी बीमारों को पिला देती, शिफा हो जाती। जिनके बाल में शिफा है, जिनके नाम में शिफा है, उनकी जात में कितनी शिफा हो। जिनके लुआब में बरकत है, जिनके जिक्र में बरकत है, तो जिस रोजे में वो आराम फरमा है वहां कितनी बरकत। सारी बरकतें वही हैं, सारी रहमतें वही हैं। जिसे बरकत लेनी है, जिसे शिफा लेनी है, वहां चला जाए, शिफा खाना वही है। हम गुलामों का शिफा खाना वही है, वहीं से पूरी कायनात को खैरात बढ़ रही है, पूरी कायनात को नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम शिफा अता फरमा। तो आज की गुफ्तगू का हासिल यही है, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है, इसी अकीदे पर कायम दाइम रहिए, और सच्चे दिल से अगर बीमारी में, रंज में, अलम में, परेशानी में अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेंगे, सच्चे दिल से पुकारेंगे, यकीनन सरकार सुनेंगे भी, शिफा भी अता फरमाएंगे, रहमत भी अता फरमाएंगे, निगाह करम भी अता फरमाएंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ए इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और खवातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा, इनके रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी जाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर। ऐ इलाहुल आलमीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर। ऐ अल्लाह, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा। वाखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।